پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ. قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد کفی رضا عطاری، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاحیہ؟
الحمد للہ علی کل حال.
ماشاءاللہ، بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ صوفہ سیٹ ہمیں ریپیئرنگ کے لیے دے کے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان سے رابطہ نہیں ہو پاتا ہے اور وہ صوفے ہمارے پاس پڑے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جگہ کا بھی ایشو ہوتا ہے، سارے معاملہ آتے ہیں. کچھ ایک ظاہر سی بات ہے کتنا بندہ مہینہ دو مہینے صوفے رکھ لے گا، اس کے بعد پھر آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے اس کو. تو اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی فرما دیں. اور کچھ لوگ جو ہے جیسے نیا صوفہ بنوانے کے لیے ایڈوانس دے کے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان سے بھی رابطہ نہیں ہو پاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں کہ ان کا ایڈوانس کا ہم کیا کریں. ان سے رابطہ تو ہو نہیں پا رہا ہے کہ ان کو ریٹرن کر نہیں سکتے ہیں، یا اس کو اپنے پاس ہی رکھیں کہ کل کلا کو واپسی آ جائیں تو ان کو واپسی دیا جائے. اور ان کا جو صوفہ ہم نے تیار کر لیا ہے اس کے حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں. کچھ ڈیفیکلٹ آئٹم ایسے وہ بنوا لیتے ہیں کہ وہ ہم بعض اوقات نہیں سیل ہو پاتے ہیں، پھر ہمیں اس کو رکھنا ہی پڑتا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرما دیجیے گا کہ اس کا کیا شرعی رہنمائی ہوگی.
مختلف طرح کے دو تین سوالات انہوں نے پوچھ لیے. ایک تو رپیئرنگ والا ہے اور ایک یہ ہے کہ وہ آرڈر پہ تیار کرواتے ہیں.
جی،
تو ریپیئرنگ والے میں کیا کریں گے اب؟ یہ ان کے لیے تو وہ ایک طرح کا وبال بن جاتا ہے سنبھالنا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی چیز ریپیئرنگ کے لیے جب آپ کو دی جاتی ہے تو وہ آپ کے ہاتھ میں امانت ہوتی ہے،
ٹھیک،
اس کی حفاظت کرنا آپ پر لازم ہے. تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ حتی الامکان ان کے ساتھ آپ ایڈریس، فون نمبر وغیرہ جو ہے وہ لیں، تاکہ اگر وہ نہیں پہنچ رہے تو آپ ان تک پہنچ جائیں اور ان کی چیز ان کو دیں. کیونکہ یہاں پر اس بات کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک ٹائم کے بعد ان کی اس چیز کو سیل آؤٹ کر دیں. آپ کو بہرحال ان کی چیز بحفاظت رکھنی ہی ہوگی. ہاں، اگر وہ آپ کو فون پر اجازت دے دیں کہ بھائی ٹھیک ہے سیل آؤٹ کر دیں،
ہم نہیں لینا،
سیل آؤٹ کر دیں، ہم لینا نہیں چاہ رہے، یا اسکریپ کر دیں، تو جدا بات ہے. پھر جیسا وہ کہیں اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال جب آپ نے وہ چیز لی ہوئی ہے تو وہ چیز آپ کے حق میں امانت ہے، آپ پر اس کی حفاظت جو ہے وہ ہمیشہ لازم ہی رہے گی. تو ایسا ہوتا شاز و نادر ہی ہے، کوئی ایک آدھ ایسا کسٹمر جو ہے وہ ٹکر جاتا ہے. لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایڈریس بھی جو ہے وہ پورا لیں، فون نمبر بھی پورا لیں، تاکہ نہ آنے کی صورت میں پھر آپ رابطہ کر لیں.
ٹھیک. اور ویسے یہ اس طرح کے ملتے جلتے جو بھی مارکیٹ میں اور بھی کام کرتے ہیں، وہ چاہے کسی کا دھوبی کا شعبہ ہے،
جی،
تو ان کو لوگ کمبر رضائیاں پتہ نہیں کیا کیا دے جاتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سردیاں ختم ہوتی تو دیتے ہیں، پوری گرمیاں ہمیں انتظار کرواتے ہیں اور پھر آخر میں اگلی سردی سے پہلے پہلے وہ لینے کے لیے آتے ہیں.
جی.
اور اسی پہ دیکھے جائیں تو کئی اور طرح کے جنریٹر ہیں،
مطلب جو وہ مشینریز والے، ان کے پاس اس طرح کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں. اچھا، اس چیزوں سے بچنے کے لیے لوگ بس اوقات یہ لکھ کر لگا بھی دیتے ہیں کہ بھائی یہ تین دن کے اندر آپ وصول کر لیں، ورنہ اس کے بعد ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. تو یہ ایک اعتبار سے ان کو سامنے کسٹمر کو جو ہے وہ پابند کرنے کے لیے تو ایک جدا بات ہے کہ چلیں جناب کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ لکھ دینے سے آپ بری ذمہ ہو گئی، آپ بولیں کہ ہم نے رسید پہ لکھ دیا تھا، تو ایسا نہیں ہے. نہ آپ اس چیز کو بیچ سکتے ہیں، نہ ہی جو ہے وہ آپ بری ذمہ ہوں گے. آپ کو بہرحال اس کو اپنے پاس محفوظ ہی رکھنا ہوگا.
اور جب اس طرح کا کام کرنا ہے تو ظاہر ہے کارخانہ یا کوئی اس کا انتظام تو کرنا ہی ہوگا، और आम तौर पे दुकान पे तो नहीं, इस तरह के जो फर्नीचर रिपेयर हो रहे होते हैं तो वो उनके कारखाने या जो भी गोदाम वगैरह बने हुए हैं तो वो वहीं काम करते हैं उसके, और फिर संभालना ही होगा। तो दो सूरतें आपको बता दी, या तो ताकीद करें और दूसरा ये कि नंबर्स ले लें, नंबर के ज़रिए एड्रेस के ज़रिए अगर वो नहीं पहुंच रहे तो आप रब्ता करें, आप पहुंच जाएं और एसओ से ही वो काम लिया जाए कि जो वाकई ही काम करवाने में भी संजीदा है। बाद अवकात उनके अपने उस फर्नीचर की अगर कैफियत हालत ही इतनी मालियत वाली नहीं है और ज़्यादा पैसा उसकी मजदूरी पर आ चुका है
जी,
तो वो फिर शायद लेने से वैसे भी उकताते होंगे या नहीं ले पाते किसी वजह से भी, तो होना यही चाहिए। अच्छा ये तो हो गया, अब ये जो कह रहे हैं ऑर्डर दे के जाते हैं, अब वो कोई कीमत भी दे के चला ही गया, ऑर्डर भी दिया हुआ है, अब ऑर्डर लेने नहीं आ रहा।
देखिए ऑर्डर के अंदर तो ये है कि जब तक आपने चीज़ उसको सिपुर्द नहीं की वो चीज़ बहरहाल फिलहाल आपकी मिल्कियत है।
ठीक,
तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो अमूमन तब्दील हो जाती हैं, उस जैसी दूसरा चीज़ बनाकर दी जाती है, दे दी जाती है। जो मूवेबल चीज़ें हैं, सोफ़ा है, कोई टेबल है, कोई इस टाइप की चीज़ है, तो अगर आपने उसको सेल आउट भी कर दिया तो वो आएगा तो आप उसको दूसरी चीज़ दे देंगे बनाकर उसी जैसी। तो ऐसी सूरत में आप उसे सेल आउट करने के अख्तियार रखते हैं, जो उसका एडवांस आपके पास है वो आप उसको आप अपने पास नोट कर लें, रिकॉर्ड में रख लें कि भाई ठीक है जब भी ये शख्स आएगा तो इसे उसके ये पैसे वापस करने हैं या उसकी चीज़ बना कर देनी है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो जो आइटम आपने बनाया है वो आप बेच नहीं सकते, यहाँ वो आप बेच सकते हैं आइटम, इसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता इन्होंने कहा कि बस औकात वो ऐसी चीज़ बनवा लेते हैं जो आम मार्केट में सेल आउट नहीं हो रही होती, तो उसे फिर रखना ही होता है। तो अंडरस्टूड सी बात है, उसे फिर आप जो है वो दो ही काम करेंगे, या तो आप उसे हिफाजत के साथ रखेंगे या जो है वो आप उसे सेल आउट करेंगे। ये भी हो सकता है कि आप उसके अंदर आपने देखा कि भाई अब बिक भी नहीं रहा तो चलें अब इसको दोबारा जो है वो खोल देते हैं और खोल के इसका जो मटेरियल है उससे कुछ और बना देते हैं, खामा खाई में जगह भी घेर रहा है और पैसा भी इसने जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट भी हमारी लगी हुई है, तो उसका भी आपको इख्तियार है।
सही,
ऐसी सूरत के अंदर अब आप कहें कि भजन आप बनाने के बाद हमने उसको खोला और बेचा या उसके मटेरियल को किसी और जगह इस्तेमाल किया तो इसमें हमें नुकसान हो गया, तो ये नुकसान आप कस्टमर से वसूल नहीं कर सकते क्योंकि बहरहाल आपने उसको उसकी चीज़ डिलीवर नहीं की। अगरचे उसकी भी कोताही है कि वो रिसीव करने नहीं आया, लेकिन ऐसी सूरत के अंदर अमूमन हमारे यहाँ इक्तफा किया जाता है फ़ोन नंबर के ऊपर, एड्रेस वगैरह लेने का जो है वो मिजाज है नहीं।
जी बिल्कुल,
अब फ़ोन नंबर पे यही कि भाई फ़ोन नंबर पे उस शख्स से रबता नहीं हुआ, खुदा न खास्ता उसका ही एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा मामला हो गया कि जिसकी वजह से वो, और ये ऐसा नहीं है कि जो ये इस तरह के केसेस होते हैं ये बहुत दरपेश होते हैं, कभी कोई एक आध जो है वो इस तरह का आ जाता है। तो बहरहाल कोशिश ये करें कि आप उसका मुकम्मल एड्रेस लें ताकि अगर फ़ोन पर राबता ना हो सके, कभी किसी का मोबाइल गुम हो जाता है, कोई और मसला हो जाता है, सिम उसकी जो है वो नहीं निकल रही है, नहीं निकाली उसने, तो यूँ बहुत सारे मसाइल की वजह से भी बस औकात राबता नहीं हो पाता। इसका तजर्बा हमें यूँ है कि दारुल इफ्ता से जब हम कभी साहिल को कॉल करते हैं
तो वो भी नहीं रब्ता करते,
तो वो रबते में नहीं आ रहा होता, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि भाई एक से दो नंबर ले लें उनके, तो यूँ रबते की सूरत जो है वो बनाई जाए बहरहाल और उनको दिया जाए। लेकिन अगर वो नहीं आते तो ऑर्डर वाली सूरत में तो आपके पास ये इख्तियार है कि आप अपना वो उनका जो ऑर्डर था वो आप सेल आउट कर दें। अब अगर वो आता है तो आप कह सकते हैं कि भाई आप अपना एडवांस पकड़ लें, आपका हमने इतने दिन इंतज़ार किया उसके बाद हमें बेचना पड़ा, या आप दोबारा वक्त दे दें तो ठीक है हम दोबारा आपकी चीज़ जो है वो बनाकर आपको दे देंगे फला तारीख के ऊपर।
आप रेट वही रखने पड़ेंगे या नए तय कर सकते हैं?
नए रेट तय कर सकते हैं, पिछला जो है वो कैंसिल कर सकते हैं
कि वो हमने कैंसिल कर दिया। ये मतलब ये हर मामले में या सिर्फ जो ऑर्डर पर चीज़ तैयार होती है उस मामले?
ये ऑर्डर वाली चीज़ के अंदर मामला है, जो चीज़ जो है वो ऑर्डर वाली नहीं है। एक शख्स से वो मिसाल के तौर पर आपसे आकर खरीद के चला गया कि भाई ये वाला टेबल है, ये टेबल मैं आपसे खरीद रहा हूँ,
ठीक है,
फिक्स टेबल जो है वो स्पेसिफिक, हाँ,
पेमेंट
और पेमेंट कर दी। अब मिसाल वो कहता है मैं कल आते हुए ऑफिस से उठा लूंगा, अब ये टेबल आप सेल आउट नहीं कर सकते उसे,
ये उसका
किसी और को, ये उसका हो गया, उसका भी हो गया, उसका कब्जा भी हो गया ना, खरीद मिल्कियत भी उसकी हो गई और अमूमन जब वो लेने के लिए आया हुआ तो वहीं खड़ा हुआ है साथ में, तो उसका कब्जा भी
हो गया।
تو لہٰذا اب اس کا حکم وہی پہلے والی صورت کے مطابق ہوگا کہ یہ بطور امانت آپ کے پاس ہے, آپ کو اس کی حفاظت کرنا لازم.
ٹھیک ہے, اور اس میں ذمہ داری نبھانی چاہیے. اور جیسے بات کی آپ نے فتوے کی, تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فتویٰ بھی ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو سال بعد بھی لینے آ رہے ہیں.
جی,
لکھوایا ہوا تھا, اچھا اب لینے آتے ہیں, بعد وقت وراثت ہوتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک دو مزید فوت ہو گئے, اب نیا فتویٰ, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لینے ہی آنا تھا.
جی,
تو چونکہ ایک انتقال اور ہو گیا, تو اب کہا کہ وہ فتویٰ تو اب ایک انتقال اور ہو گیا تو مزید مسئلے میں اور آگے جو اس کی وضاحت ہوگی. تو یوں سال بھی گزر جاتے ہیں, ڈیڑھ سال بھی گزر جاتے ہیں, کبھی کبھی تو بہت پرانا ہی کوئی فتویٰ لینے آتے ہیں, سیریل نمبر یاد رکھا ہوا, اور سیریل بھی نہیں یاد رکھا ہوا, ویسے ہی مسئلہ یاد ہے. تو یہ ہر چیز میں ہم ایسے ہی کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہر چیز میں عموماً کئی لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں, گھر کے اندر ڈاکومنٹس سنبھالنا, ضروری کاغذات سنبھالنا, گاڑی کے کاغذات ہیں, بچوں کے تعلیمی کچھ ایسے ڈاکومنٹس ہیں, جب ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت سب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں ہیں, یہ ادھر رکھا تھا, ادھر رکھا تھا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر اپنے کاموں کو درست طریقے سے ہم خود ہی سلجھانا شروع کر دیں اور ہر چیز کو اس کی جگہ پر ہی ہو, اور جب تلاش کرنا چاہیں تو بآسانی وہ مل بھی جائے, تو یہ ایک اچھا ہے. اسی طرح معاملات وہ مینج کرنے چاہیے. مزید سوال.
میرا نام رمیز راجہ ہے اور میں فائنانس پروفیشنل فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پراپرٹی سیل ہوتی ہے یا کوئی گاڑی وغیرہ سیل ہوتی ہے تو نارملی اس کی ڈلیوری میں کافی ٹائم لگتا ہے, مہینہ دو مہینہ, کیونکہ گھر فوراً نہیں بندہ خالی کر سکتا یا گاڑی فوراً ڈلیور نہیں کر سکتا جب تک آگے دوسرا نہ ملے یا کوئی اور ارینجمنٹ نہ ہو. تو اس حوالے سے رہنمائی عطا فرما دے کہ ایسا کرنا درست ہے, اگر درست نہیں ہے تو کیا درست طریقہ ہوگا, اس پر رہنمائی عطا فرما دے. جزاک اللہ خیرا.
جی, اب گھر تو سیل کر دیا لیکن اب خالی نہیں کر سکتے, ابھی کچھ آگے مل نہیں رہا, اور گاڑی میں بھی یہی کہہ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں؟
دیکھیے, ایک یہ کہ سامنے والے سے جو ہے وہ آپ لے لیتے ہیں کہ جناب موقع لے لیتے ہیں, مہلت لے لیتے ہیں کہ ہم فلاں وقت پر خالی کر کے آپ کو دیں گے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باہمی رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ خرید و فروخت میں شرط یہ نہ ہو کہ جناب میں آپ کو بیچ رہا ہوں لیکن میں اس کے اندر دو مہینے اور رہوں گا.
ہاں, اس شرط پر بیچ رہا ہوں کہ یہ دو مہینے میں استعمال کروں,
میں استعمال کروں گا, تو یہ شرط فاسد ہے کہ جب آپ نے بیچ دیا تو اب اس کے سارے حقوق سامنے والے خریدار کے ہو گئے, وہ مالک ہو گیا, جب وہ مالک ہو گیا تو وہی جو ان تمام حقوق کا مالک ہے. تو لہٰذا ایسا کرنا درست نہیں ہے. یوں ہی گاڑی کے اندر یا کوئی بھی چیز ہے, تو جب آپ نے ان اس کے ساتھ خرید و فروخت کر دیے تو خرید و فروخت کے ساتھ ہی وہ اس کے مالک ہو گئے. اب شرط پہلے نہیں ہے, بعد میں آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں جو ہے وہ آپ کو اس کی ڈلیوری یا قبضہ جو ہے وہ فلاں وقت پر دوں گا, تو ایسی صورت کے اندر حرج نہیں ہے جبکہ باہمی رضامندی سے ہو جائے. گاڑیوں کے اندر تو یہ ہے کہ آرڈر کے اوپر بنوائی بھی جاتی ہیں, تو لہٰذا آرڈر پہ بنوانے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کمپنی کے پاس اس وقت تیار نہیں ہوتی تو وہ بکنگ ہی لیتی ہے کہ بھائی اتنے مہینوں کے بعد ڈلیور ہوگی, اور امیجیٹ جو ہے وہ ڈلیوری کے اوپر چارجز الگ ہوتے ہیں, قیمت الگ ہوتی ہے, لیٹ ڈلیوری کی چارجز الگ ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہاں تو وہی آرڈر کی بے ہے. آرڈر کی بے کے احکام جسے فقہ میں بے استثناء کہتے ہیں, اس کے احکام تھوڑے سے جدا ہیں بقیہ عام بے کے مقابلے کے اندر. اور ایک یہ ہے کہ نارمل چیز آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں, اس میں کوئی آرڈر کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو ایسی صورت کے اندر آپ جو ہے وہ شرط اس میں نہ لگائیں. سودے کے اندر سودا آپ کا ہو گیا کہ بھئی یہ چیز میں نے آپ سے اتنے میں خریدی, انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو اتنے میں بیچی, کلوز ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بھئی ڈلیوری جو ہے وہ کب ہوگی, تو وہ باہمی رضامندی سے اگر آپ کوئی وقت اس کا طے کر لیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں.
ٹھیک ہے, اچھا جب تک پیمنٹ نہیں ہوتی تو بھی گھر تو روک کے رکھتے ہیں کہ پیمنٹ نہیں ہے, اور ظاہر ہے ابھی انہوں نے 25, 30, 40 یہ پیمنٹ کی ہے
جی,
اور بقیہ قسط انہوں نے بنا دیے, تو گھر تو یوں قبضے میں عام طور پہ نہیں دیتے کہ جب تک آپ پیمنٹ نہیں کریں گے تو گھر کیسے قبضے میں دیں.
دیکھیں, اس کا بنیادی فقہی مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کیش پر ڈیل کرتے ہیں
ٹھیک,
تو ایسی صورت میں جب تک آپ کو کیش ریسیو نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں آپ اس چیز کو, اس جو چیز بیچی ہے اسے آپ روک سکتے ہیں کہ آپ اس کا قبضہ سامنے والے کو نہ دیں. کیش سے مراد یہ نہیں کہ جناب ہاتھ میں کیش ہی دینا, مطلب یہ ڈیل کیش کی ہے کہ بھائی کوئی ادھار کی مدت نہیں ہے کہ ایک مہینے بعد دوں گا بقیہ پیمنٹ, یا دو مہینے بعد دوں گا, یا تین مہینے بعد دوں گا, ایسی کوئی ڈیل نہیں ہے. اور اگر آپ نے ڈیل ہی ادھار پر کی ہے,
صحیح,
کہ بھائی یہ جو چیز میں سیل آؤٹ کر رہا ہوں اس کی قیمت جو ہے وہ تین مہینے کے بعد ادا کروں گا, ابھی میں آپ کو دے رہا ہوں مثال کے طور پہ 25% یا 10%, اور بقیہ قیمت تین مہینے کے بعد ادا کروں گا, تو اب آپ نے ادھار پر ڈیل کر لی.
ٹھیک ہے,
جب ادھار پر ڈیل کر لی ہے تو اب ایسی صورت کے اندر آپ نے جو چیز بیچی ہے اس کے قبضہ دینے سے آپ اسے روک نہیں سکتے, کیونکہ اب تو آپ نے خود ہی اس کو ادائیگی میں مہلت دے دی, تو لہذا شرعی اعتبار سے ادھار کی خرید و فروخت کے اندر آپ اس بنیاد پر کہ بھائی تم نے پیمنٹ نہیں کی ہے لہٰذا میں چیز کا قبضہ نہیں دے رہا, یہ درست نہیں ہے شرعاً, یہ جائز نہیں.
ٹھیک ہے, اچھا اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شروع میں آپ نے جو کہا کیش کی صورت میں, تو جب تک کیش پورا نہیں ہوگا میں قبضہ نہیں دوں گا.
ہاں, مگر وہ پھر ڈیل ہی کیش پر بنے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ سودا میں نے آپ سے مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے کا یہ فلیٹ میں نے آپ کو کیش میں نقد جو ہے وہ بیچا, وہ کہے جی میں نے جو ہے وہ 1 کروڑ میں خرید لیا, یوں یہ ڈیل کمپلیٹ ہو گئی. اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یار ابھی مجھ سے آپ جو ہے وہ اس کے جو ہے نا 10 لاکھ روپے لیں, 90 لاکھ روپے میں آپ کو جو ہے نا 2 مہینے بعد دوں گا. برابر, ٹھیک ہے 2 مہینے بعد 90 لاکھ دیں گے تو 2 مہینے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ قبضہ لیجیے گا.
تیسری صورت اس میں یہ لے کے آ جاتے ہیں کہ اب پیمنٹ چونکہ آپ ادا نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے آپ ہر منتھ کا کرایہ بھی دیں گے.
جی,
یعنی اب آپ نے چونکہ لے لیا ہے اور قبضہ لے رہے ہیں آپ, تو پیمنٹ پوری نہیں ہے آپ کی, تو آپ کرایہ ادا کریں گے, کیا کہیں گے؟
اس میں 2 صورتیں, ایک یہ ہے کہ عموماً پیمنٹ جب جو بھی 2-3 مہینے کی مہلت ہوتی ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے, اس سے مزید آگے بڑھ جاتی ہے, اور یہاں پر یہ قبضہ جو ہے وہ دے چکے ہوتے ہیں, تو اب ایسی صورت کے اندر وہ خریدار سے جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ تقاضا کرتا ہے,
صحیح,
کہ بھائی آپ مجھے کرایہ دیں, حالانکہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ خریدار تو اس سودے کا کرتے ہی اس چیز کا مالک ہو گیا, تو وہ اپنی ہی چیز کا کرایہ آپ کو کیوں دے گا.
صحیح,
تو لوگ در حقیقت جب ڈیل میں کوئی پیمنٹ لیٹ ہوتی ہے تو اس پر پینلٹی کی یہ صورت نکالتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے پیمنٹ لیٹ کی تو ایسی صورت میں جتنے مہینے لیٹ کریں گے اتنے مہینے کا اس جگہ کا آپ مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے ہمیں کرایہ دیں گے. اچھا, بسا اوقات قبضہ دیا ہوا بھی, تو بسا اوقات قبضہ نہیں بھی دیا ہوا ہوتا, جب بھی یہی تقاضا ہوتا ہے کہ بھائی بھلے ہمارے قبضے میں لیکن چونکہ ہمیں تو نقصان ہو رہا ہے, تو لہٰذا آپ ایز اے پینلٹی یہ بھریں. تو یاد رکھیں کہ پینلٹی یعنی جرمانہ اسلام میں حرام ہے, اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. تو اس طرح کی پینلٹی لگانا یا مالک جو ہے, کیونکہ اب مالک وہ ہے, اصولاً تو مالک بیچنے والے کو سمجھا جا رہا ہوتا ہے لیکن اب سودے کے بعد مالک خریدار ہے, تو خریدار سے اسی کی چیز کا کرایہ وصول کرنا یہ بھی جائز نہیں.
ٹھیک ہے, کرایہ وصول نہیں ہو سکتا, پیمنٹ بڑھائی جا سکتی شروع میں ہی اگر بات چیت کر لیں کہ یہ ہم 1 کروڑ روپے کا دے رہے ہیں, اب اس کا کرایہ 40,000 روپے یا 50,000 روپے, تو یہ ادھار کی صورت میں یہ سودا طے کریں, اور 3 مہینے کا وہ اگر ٹائم لے رہا ہے یا 6 مہینے کا لے رہا ہے تو یہ 50,000 روپے لیں کہ ہم نے 1,03,00,000 روپے میں بیچا.
جی, ابتدائی طور پر ہی مثال کے طور پر بھائی ڈیل ہو رہی ہے تو اس نے کہا بھائی کتنے کا ہے, تو اس نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے وہ 1 کروڑ کا ہے. اس نے کہا بھائی مجھے تو 1 سال کے ادھار پر چاہیے, تو اب اس نے کہا کہ بھائی 1 سال کے ادھار پر اگر آپ یہ چیز لیں گے تو اس چیز کی قیمت ہی 1,10,00,000 ہوگی.
ٹھیک ہے,
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اس ڈیل کے اوپر دونوں کی رضامندی ہو جائے. مگر اب اگر خدا نخواستہ 1 سال سے زیادہ بھی قیمت پیمنٹ کی ادائیگی میں وہ لیٹ کرتا ہے تو بھی 1,10,00,000 ہی لازم ہوں گے, اس کے اوپر مزید کوئی پینلٹی نہیں لگ سکتی.
صحیح,
کیونکہ یہاں پر جو چیز کی قیمت ہی بڑی ہے, وقت کے مقابلے میں قیمت کو نہیں بڑھایا جائے, وقت کے مقابلے میں قیمت بڑھانا جائز نہیں. تو آپ نے ادھار اس چیز کی قیمت ہی زیادہ کر دی, تو جو عام خرید و فروخت کا حکم ہے کہ آپ اس چیز کی قیمت ہی ادھار میں زیادہ رکھ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے, مسیح صاحب,
میرا نام سید عرفان ہے اور میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز ہم پرچیز کرتے ہیں باہر سے کسی شاپ وغیرہ سے تو کہا جاتا ہے کہ وہ لین دین جائز ہے، لیکن اگر یہی چیز ہم بینک کے تھرو پرچیز کرتے ہیں تو وہاں پر اس کی کیا حیثیت ہے، کیا وہ جائز ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے گا.
جی دیکھیں، خرید و فروخت قسطوں پر، انسٹالمنٹ کے اوپر، آپ چاہے بینک سے کریں یا کسی سے بھی کریں، بنیادی چیز ہم یہ نہیں بتاتے کہ بینک سے حرام ہے اور باہر سے حلال ہے. نہیں، ہم یہ بتاتے ہیں یا علماء یہ بتاتے ہیں کہ خرید و فروخت آپ کر رہے ہیں، اگر وہ شرعی طریقہ کار کے مطابق ہے تو وہ جائز ہے، اور اگر کوئی بھی ایسی شرط اس میں لگی ہوئی ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہے تو وہ ناجائز ہے. اب وہ چاہے بینک کرے چاہے باہر والا کوئی آدمی کرے. تو اس میں بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ اس چیز کی قیمت طے کریں کہ بھئی یہ چیز ہی اتنے کی ہے، ادھار میں اس کی قیمت بڑھا کر آپ طے کر لیں، اور قسط لیٹ ہونے پر کسی قسم کا کوئی جرمانہ نہ ہو اور بھی کوئی ناجائز شرط نہ ہو. تو یہ ہے خرید و فروخت قسطوں پر. اب اگر بینک بھی اسی طرح کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں، نہ بینک ایسا کرتا ہے نہ ہی باہر جو لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. انفرادی حیثیت میں تو کوئی آپ کو اس طرح قسطوں میں دے دے گا جو ہم نے طریقہ کار بیان کیا، لیکن باہر بھی جو عام طور پہ قسطوں میں ڈیل کرنے والے ڈیلر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بینکوں والی طرز پر ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ناجائز شرطیں ہوتی ہیں کہ بھائی آپ قسط لیٹ کرو گے تو آپ کو اتنا جرمانہ بھرنا پڑے گا. تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہے. پھر بینکوں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بینک بسا اوقات وہ چیز آپ کو قسطوں میں نہیں بیچتا، بینک آپ کو اس کا لون فراہم کرتا ہے کہ بھائی میں تو آپ کو یہ 1,00,000 روپے دے رہا ہوں.
ٹھیک،
اب وہ اگرچہ تفصیل لے لیتا ہے کہ آپ نے 1,00,000 کا کرنا کیا ہے، تو آپ بتا دیں بھائی مجھے گاڑی لینی ہے، تو وہ آپ کو وہ ساری اچھا وہ اپنا ڈیلر کو بھی جو ہے وہ رابطے میں کر دے گا، لیکن جو بینک کی آپ کے ساتھ ٹرانزیکشن بنتی ہے وہ لون کی بنتی ہے کہ بھائی ہم نے 1,00,000 ان کو قرضہ دیا
اس پر یہ،
اور 1 سال کے بعد یہ اس قرضے کے بدلے میں 1,00,000 کے بدلے میں ہمیں 1,30,000 واپس کریں گے مثلا. تو یہ تو سیدھا سیدھا سود ہے جو کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. البتہ اگر واقعی بینک جو ہے وہ قسطوں والی خرید و فروخت کرے گی، بینک کی ملکیت میں کوئی چیز ہو تو عموماً ہوتی نہیں ہے، بینک کوئی بائک کا شو روم تھوڑی کھول کے بیٹھا ہوا. تو لہٰذا وہاں پر وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ ان کا کوئی نہ کوئی جاننے والا شو روم والا ہوتا ہے جس سے ان کے رابطے ہوتے ہیں، وہ ان کے ذریعے آپ کو بائک دلوا دیتے.
صحیح،
لیکن آپ سے ڈیل لون کی ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر بہرحال کوئی بینک واقعی جو ہے وہ آپ سے ڈیل بھی خرید و فروخت کی کرے تو دار و مدار پھر وہی آ جائے گا کہ اس کے اندر کوئی ناجائز شرط نہ ہو، پینلٹی اس کے اندر نہ ہو، اس چیز کی قیمت طے ہو، انشورنس وغیرہ کی شرط نہ ہو. تو اگر ان شرطوں سے پاک ہوگی تو جائز ہے، چاہے بینک سے ہو چاہے باہر سے.
اور عموماً ایسا ہوتا نہیں،
عموماً ایسا
یعنی جب شرطیں دیکھتے ہیں تو اس میں ناجائز شرطیں وہ پائی جاتی
موجود ہوتی،
تو ان کا خیال رکھنا ہے. یعنی بیسک وہی بات ہوئی کہ جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں اور جو اس میں شرائط طے ہو رہی ہیں، اور پھر مزید اس کے ساتھ ساتھ اگر انشورنس بھی آ رہا ہے اس کے ساتھ اور جرمانے بھی لگ رہے ہیں، دیگر اور بھی ناجائز شرطیں ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے یہ بینک سے ہو یا کسی عام دکاندار یا عام ڈیلر سے ہو. جی مزید سوال.
جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، بھائی جان بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، بعض جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اوپر والا، لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا عقیدہ رکھیں.
جی اللہ پاک کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ بعض لوگ اوپر کہتے ہیں، اوپر والا کہہ دیتے ہیں.
دیکھیں اللہ پاک سمت سے اور مکان سے پاک ہے، ہر وہ چیز جس میں احتیاج پایا جائے، یعنی چونکہ اللہ پاک محتاج نہیں ہے کسی چیز، ہر کوئی رب کا محتاج ہے، رب کسی کا محتاج نہیں ہے. کسی سمت کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ہر جگہ کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا.
ٹھیک،
تو لہٰذا جب یہ چیزیں نہیں تھیں اس وقت بھی رب تھا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ چیزیں اللہ پاک کے لیے نہیں ہیں، اللہ پاک کی شان کے لائق نہیں. تو یوں کہنا کہ اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جب اوپر نہیں تھا تو پھر کہاں تھا،
یعنی جب آسمانی
نہیں تھا،
عرش بھی نہیں ہے، کچھ
اللہ نے بعد میں جو ہے وہ پیدا فرمایا. خود قرآن میں بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، تو اس وقت کیا تھا؟ تو رب اس وقت بھی تھا. تو اللہ پاک کے لیے ایسے جملے بولنا ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ کفریہ جملے ہیں یہ. تو لہٰذا ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اوپر والا ہے یا اوپر ہے، ایسے جملے بچوں کو بھی نہیں بتانے چاہیے، خود بھی نہیں کہنے چاہیے. اللہ پاک کے لیے جو الفاظ ہمیں کہنے ہیں وہ اللہ پاک سمیع ہے، بصیر ہے، علم و قدرت اس کی جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، تو اس طرح کے الفاظ کہے جائیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ جملہ بھی کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو یہ جملہ بھی درست نہیں ہے۔ علم و قدرت اللہ پاک کی ہر جگہ ہے، اللہ پاک کسی جگہ میں آنے سے پاک ہے۔ تو یہ عقیدہ پیش نظر ہو کہ اللہ پاک جگہ سے، دائیں بائیں، اوپر نیچے جو سمتیں ہیں، ان سے پاک ہے۔
اچھا، جو اس میں اوپر والا وہ بھی نہیں جملہ بولنا چاہیے؟
جی،
یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تاویل ہم کر کے بولتے ہیں یا ذہن میں یہ ہوتا ہے، لیکن عام عوام میں تو ذہن میں تو نہیں۔
عوام ہم دیکھیں، دو باتیں، ایک یہ ہے کہ جناب کسی جملے کی بنیاد پر آپ کسی کو کافر قرار دیتے ہیں، یہ ایک الگ صورت ہے۔ اس صورت کے اندر تاویل یا دیگر چیزیں دیکھی جاتی ہیں حکم التزامی، کفر التزامی کے اعتبار سے، لیکن بہرحال جملہ کفریہ ہے، تو لہٰذا اس سے بچنے کا ہی حکم دیا جائے گا، اور عوام کو بھی یہی بات سمجھائی جائے گی، اور یہی عقیدہ بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی، سب کے ذہن نشین کروانا ہوگا کہ اللہ پاک جو ہے وہ اوپر نیچے، دائیں بائیں ہونے سے پاک ہے، ہر جگہ سے پاک ہے۔
تو کیا کہنا چاہیے بچوں کو، پھر کیا کہیں؟
سمجھایا جائے گا مختلف الفاظ کے ساتھ ہی جو اللہ پاک کی صفات ہیں۔
اللہ پاک علیم ہے، جانتا ہے،
جاننے والا ہے، شہید ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے۔ تو یوں جو اللہ پاک کی صفات بیان ہوئیں احادیث کے اندر قرآن کریم میں، وہ صفات جو ہے وہ بیان کی جائیں، اور وہی صفات آپ اپنی زبان پر لے کر آئیں۔ اب دیکھیں نا، یہ جو جملے ہم کہہ رہے ہیں، یہ جملے ہماری اردو زبان کے جملے، لیکن عربی کے اندر جو لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ وہی استعمال کرتے ہیں جو صفات ہیں اللہ پاک کی۔
اللہ ناظرن،
اللہ جو
ناظر، بصیرن،
ہاں، اللہ بصیرن، اللہ شہیدن، اللہ سمیعن، اللہ علیمن، تو وہ یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ کوئی نہیں بولتے اوپر والا۔
اور ہم بھی تو ابھی کئی جگہوں پہ اسٹیکر لگاتے ہیں نا، اللہ دیکھ رہا،
جی اللہ دیکھ رہا ہے، ہاں، زمین آسمان کا خالق اللہ ہے، یہ بالکل جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ یعنی عموماً آسمان کی طرف نسبت اس لیے کی جاتی ہے کہ جتنی بھی زمین پہ موجود اشیاء ہیں ان کے بارے میں ایک یہ آتا ہے کہ یار ان چیزوں کو بنانے والا تو انسان بھی ہے، مجازی طور پہ کہ اللہ پاک نے انسان کو وہ طاقت
دی ہے،
لیکن آسمان کی طرف کسی کی وہ بات نہیں جاتی، ذہن نہیں جائے گا یا کوئی یہ کانسیپٹ نہیں رکھے گا کہ آسمان بھی انسان نے بنایا۔ تو یوں آسمان کی طرف نسبت کر کے اللہ پاک کا جو خالق و مالک ہونا ہے اسے مزید واضح کیا جاتا ہے کہ بھئی زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے۔
ہاں، اس لیے اللہ پاک نے نسبت بھی جو جگہ بہ جگہ قرآن پاک میں ہے، اور اس میں آسمانوں کو زیادہ ذکر فرمایا۔ اچھا، زمین اور آسمان کے جب بھی نا، تو سماوات، آسمانوں کو جمع ہی ذکر فرمایا،
جمع ذکر،
اور والارض کو کئی جگہوں پہ جمع بھی ہوا ہے، اور ارض صرف نارمل بھی ہوتا ہے، تو الذی لہ ملک السماوات والارض، تو والارض کو وہ کہا ہے۔ تو اس میں بھی کئی حکمتیں بیان کی کہ یہ جو سماوات کو جمع ذکر کیا نا، تو ہر آسمان کے درمیان بھی اتنا وقفہ ہے، اور وہ ایسے نہیں کہ بالکل ایک آسمان اور پھر دوسرا آسمان اس کے ساتھ چپٹا ہوا۔ زمین کے بارے میں تو ہے نا، جیسے پیاز ہیں،
جی،
تو پیاز کے جو
پرتے کی پرتوں کی طرح
چھلکے آپ
آسمان میں، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان جو ہے وہ ایک قول کے مطابق 500 برس راہ
مسافت ہے،
مسافت جو ہے وہ
یہ مسافت ہے، اور پھر مختلف آسمان بھی جو ہے وہ اس کے اندر مختلف اجناس سے بنایا گیا،
یعنی اجناس سے، اور پھر ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے بڑا ہے،
بڑا ہے، جی ہاں۔
تو اور ایک اس میں یہ کہ جیسے سورج کی ہم بات کریں تو چوتھے آسمان پر سورج ہے، اور فرمایا کہ اس آسمان کا جو ایک ذرہ ہے اس کا ایک نام لیا امام اہل سنت نے، تو فرمایا کہ وہ جتنے نیچے آسمان ہیں ان سب سے بڑا صرف اس کا وہ ذرہ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آسمان اللہ کی وسعت کا عالم ہے، اور فرمایا کہ پھر یوں آسمان، فرمایا کہ پھر سب سے بڑی جو ہے وہ عرش، اور پھر کرسی ان سے بڑی۔ یہ سب چیزیں اللہ پاک کی پیدا کر دیں اور اللہ پاک کی مخلوق ہے۔
جی، مزید سوال
کوشچن میں یہ تھا کہ اگر جماعت میں بندہ دوسری یا تیسری یا چوتھی رکعت میں ملتا ہے تو جو باقی رکعتیں رہ جائیں گی ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟
جی
دیکھیے، سب سے پہلے تو ملنا کسے کہتے ہیں، یعنی آپ کو رکعت مل گئی، اگر رکوع مل گیا تو آپ کو رکعت مل گئی، تو اس کا مطلب جس رکعت کے رکوع میں آپ مل گئے وہ اب آپ نے بعد میں نہیں پڑھنی، اس سے پہلے جو فوت ہو گئی وہ پڑھنی، تب اگر دوسری رکعت کے رکوع میں مل گئے تو اب آپ کو سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت ہی پڑھنی کہ پہلی نہیں ملی آپ کو.
صحیح.
اور اگر آپ دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ملے ہیں تو اب دو رکعتیں آپ کی باقی ہیں, تو اب لہٰذا امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے اور دو رکعت ادا کریں گے اور دونوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے اور آخر میں آپ جو سجدہ کر کے نماز مکمل کر لیں گے. ان دو رکعتوں کے بیچ میں آپ کو مزید سجدہ کرنے کی حاجت نہیں ہے. یہ چار رکعت والی نماز کا میں حکم بیان کر رہا ہوں. مسئلہ آتا ہے تیسری رکعت کے اندر یا مغرب کی نماز کے اندر مسئلہ آتا ہے. تو اب آپ تیسری رکعت کے اندر جب شامل ہوئے تو اب ایسی صورت میں, یعنی تیسری رکعت آپ کی جو ہے وہ فوت ہو گئی, آخری چوتھی رکعت آپ کو ملی, تین رکعتیں فوت ہو گئیں چوتھی ملی, تو اب ایسی صورت میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے اور رکوع سجدہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ ایک امام کے ساتھ آپ نے پڑھی اور ایک ہی, یہ دو ہو گئیں. اب دو کے بعد قعدہ کرنا ہوتا ہے تو لہٰذا آپ قعدہ کر لیجیے, تحیات پڑھ لیں اور پھر کھڑے ہو جائیں. اور پھر کھڑے ہونے کے بعد آپ اس رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھیں اور سورت بھی ملائیں اور پھر رکوع سجدہ کریں اور اب قعدہ نہ کریں بلکہ کھڑے ہو جائیں. اور پھر جو آخری رکعت ہے وہ صرف سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ مکمل کیجئے اور رکوع سجدہ کر کے آپ نماز مکمل کر لیجئے. یہ چار رکعت والی رکعت کا بتا دیا ہم نے نماز کا, کہ جس میں پہلی پر آپ کو دوسری رکعت ملی تو صرف ایک پڑھنی ہے, دو ملی ہیں دو نہیں ملی ہیں تو بعد میں دو پڑھنی ہے, وہ سمپل سی ہیں, اور آپ کی تین فوت ہو گئیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے. اب تین رکعت والی نماز, یعنی جیسے مغرب کی نماز ہے, اب مغرب کے اندر اگر آپ کو ایک رکعت امام کے ساتھ ملی, دو رکعتیں آپ کی فوت ہو گئیں, تو اب اس میں بھی یہی کریں گے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر آپ ایک رکعت پڑھیں گے اور قعدہ کر لیں گے. اور قعدہ کرنے کے بعد آپ پھر کھڑے ہوں گے, پھر ایک رکعت پڑھیں گے اور اس میں سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھیں گے اور پھر آپ نماز مکمل کر لیں گے. اور اگر آپ کو دو رکعت امام کے ساتھ جو ہے وہ ملی ہیں اور ایک نہیں ملی, تو ایسی صورت میں صرف آپ ایک پڑھیں گے بعد میں, لیکن وہ بعد میں جو ایک پڑھیں گے اس کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ میں سورت بھی ملائیں گے.
ٹھیک. کئی مرتبہ فائدے میں تو وہی رہتا ہے نا جو جماعت میں شروع سے مل جائے. بعض اوقات یہی نمازی کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں, اور چار رکعت والی میں جب ایک ملی اور تین رہتی ہیں تو پھر ان کی آزمائش اور اس وقت یاد رکھنا یہ بڑا ایک کئیوں کے لیے مشکل معاملہ ہوتا ہے. تو شروع سے ہی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ سورہ فاتحہ کی بھی وہ برکتیں مل جائے. وَلَضَّالِّينَ امام کہتے ہیں تو ہم آمین کہنے والے بن جائیں, تو یہ ساری چیزیں ہمیں نصیب ہو جائیں. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے, جماعت کی بھی فضیلت اور تکبیر اولا کی فضیلتیں, اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ذہنی سکون ایک مل جاتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں. بعض اوقات مقتدی تو ادھر ادھر کہیں بھی خیالات میں گھوم رہے ہوتے ہیں تصورات میں, لیکن جماعت میں ہے تو وہ نماز چل رہی ہوتی ہے. یہ ان کو ترغیب نہیں دے رہا کہ جماعت میں نماز پڑھیں اور خیالات جہاں مرضی لے کے جائیں, خیال توجہ ہمیں نماز کی طرف رکھنی چاہیے. ہاں, قرات چونکہ امام نہیں کرنی ہوتی, تلاوت امام نہیں کرنی ہوتی ہے, تو وہ ہمیں خاموشی سے سننے کا حکم ہے. چاہے ہم ظہر عصر کی نماز میں ہوں تو امام کی ہی قرات ہمارے لیے قرات ہے, خاموش رہیں گے, لیکن کوشش حتی الامکان یہی کریں کہ توجہ آپ کی وہ نماز کی طرف ہی رہنی چاہیے. ناظرین کرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے, ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ پاک علم دین کا ذوق شوق ہمیں عطا فرمائے اور علم دین سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.